الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وفي موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ربیع الثانی کا یہ مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت کیے ہوئے ہے۔ میں نے سورۃ الاعراف سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آج کے جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے اندر ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ مبارک آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے یوں تو میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بزرگی اور جو مقام عطا فرمایا جس کا اعتراف کرنا ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اپنے دل کو کشادہ قلبی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ اور تر زبانوں کے ساتھ جس نبی محترم کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ والہانہ عقیدت تمام جہتوں سے رکھنا، یہ بنیاد ایمان ہے کہ جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو دل کے اندر ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمتوں کو سننے کے لیے سینہ کشادہ ہو اور دل بیدار ہو اور زبانیں آپ کے ذکر کے لیے رطب ہو، تر ہو، اور چہرے اس کے لیے کشادہ ہو۔ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، بلکہ یہ لازمی ایمان میں سے ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے اور ایمان جب اپنے سفر کو زبان سے شروع کر کے اپنی منخاص دل کی وادیوں تک سرایت کر جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر طبیعتاً ایک طبیعت، ایک مزاج اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اس کا دل اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے بڑا کشادہ ہو جاتا ہے اور زبانیں اس کی مٹھاس کو محسوس کرتی ہے، سینہ سینوں سے گھٹن ختم ہوتی ہے اور اس ذکر اور ان اوصاف کو ذکر کرنے میں اسے قلبی طمانینت، سکون اور شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ طبیعتاً وہ ادائیں ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جس کی تشخیص کی جا سکتی ہے، جس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ ایمان کی کیفیت قلب و جگر کے اندر کیا ہے، اور یہ کوئی خام خیالی یا تقریری یا کوئی درس اور واعظ و نصیحت کا جوش نہیں، بلکہ بخاری شریف کے اندر پورا ایک باب موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے، باب و حلاوت الایمان، کہ باب اس بیان کے اندر کہ ایمان کا ذائقہ کس طرح حاصل ہوتا ہے، کن چیزوں سے ایمان کا ذائقہ ایک مومن پا سکتا ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. اور یہ جو باب تھا جس کا یعنی ترجمۃ الباب عنوان باب, اور جو عنوان آپ نے بادا کہ باب و حلاوت الایمان ہے کہ ایمان کی چاشنی سے متعلق, تو اس میں آپ نے جو حدیث پاک نقل فرمائی وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, فرما تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو وہ زندگی میں رہتے وہ ایمان کی چاشنی کو اپنی زبان پر لے لے گا, اور زبان سے اس چاشنی کو وہ پا لے گا. اور پہلی چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلاوت الایمان کے ذکر فرمائی, اور یہ بہت بڑا نسخہ ہم پر کرم کیا گیا اور ہمیں پہلے بتا دیا گیا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے, ان کلمات کو جب آپ زبانی طور پر پڑھتے ہیں تو اس کو ایمان کہتے ہیں, اور دلی طور پر انہی باتوں کو جب اقرار کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ ایمان ہے. کس چیز کا نام ہے ایمان؟ تو آپ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی الى آخری, ان تمام چیزوں کو زبان سے کہنا اور دل سے جو کہا جا رہا ہے اس کو یقین جاننا, یہ ہے ایمان. لیکن یہ تو ظاہری ایک فلسفہ رہا. اب یہ کہ یہ تو زبان سے ہم نے کہہ دیا, دل میں اگر وہ ہے کہ نہیں, کیونکہ ایمان دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے, ایک اقرار اور ایک دل سے تصدیق. اقرار تو یہ کہ زبان سے ہم نے اعلان کر دیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ الی یوم الاخر, آخر تک تمام کلمات کو ہم نے زبان سے ذکر کیا, لیکن دل میں اس کی سچائی کا پایا جانا اور دل میں سچ جاننا, تو زبان جو کہہ رہی ہے وہ تو ہم کانوں سے سن رہے ہیں کہ زبان نے کہہ دیا کلمہ, لیکن دل نے اس کو قبول کیا یہ کیسے پتا چلے گا؟ دل سے اس کی تصدیق ہو یہ کیسے پتا چلے گا؟ اور آپ ہم بلکہ یوں سمجھیے کہ جب ہم نے شعور پکڑا اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں مدرسوں کی طرف یا دین کی تعلیم کی طرف لگایا تو پہلا ہی کلمہ ہم نے یہ پڑھا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, کہ اللہ کی توحید نبی پاک کی رسالت اور آخرت پر میری زبان اس کا اقرار کرتی ہے, اقرار باللسان میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے اعلان کرتا ہوں, وہ تصدیق بالقلب اور دل سے اسے سچ جانتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو اگر اس کو بالکل پریکٹیکلی طور پر ہم لیں اور عملی طور پر فزیکل طور پر اگر ہم اس کو لیں تو ہمارے سامنے یہ بات اس طرح آ جاتی ہے کہ زبان سے اقرار تو ہمارے کان نے اس آواز کو سن لیا, یہ تو بات مکمل ہو گئی, لیکن دل اس کی سچائی کو محسوس کر رہا ہے, پا رہا ہے, دل نے اس کو سچ جان لیا, یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس وقت پتا چلے گا, اور دل نے جب اس کی تصدیق کر لی تو پھر طبیعتیں کچھ مختلف ہونا شروع ہو جائیں گی, اس لیے کہ طبیعتیں دل کے مزاج سے بن جاتی ہیں, دل چین چیزوں کو قبول کرتا ہے, طبیعت جو ہے کہ اس مزاج کی طرف آتی ہے. تو فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ طبیعت بن جائے, طبیع تقاضا اختیار کر جائے, یعنی جسے بھوک لگتی ہے تو بندے کو روٹی کا خیال آتا ہے, کھانے کا خیال آتا ہے, پیاس لگتی ہے تو اسے پانی کا خیال آتا ہے, آنکھ وہ کھولتا ہے تو چیزیں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی, گرد و نوا کی آوازیں اس تک, یہ سارے طبیع تقاضے ہیں. اسی طرح طبیع تقاضوں کے اندر ماں باپ کی محبت ہے کہ ایک شخص جو ہے, ایک بچہ کسی کا تھا, خدا نہ کرے اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا بچپن میں, اس کو ماں باپ اپنے ماں کا شعور نہیں تھا اور باپ کا بھی شعور نہیں تھا, عمر کے حصے میں تھا, اور وہ اس حصے کے اندر اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا, اس کو کچھ اور لوگ اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے جناب اس کی تربیت کی, اس کو پالا پوسا, اس کو بڑا کیا, جب وہ جوان ہوا انہی کو ماں باپ سمجھتا تھا اور ان کا احترام کرتا تھا, لیکن کسی نے دلیل کے ساتھ اور بڑی مکمل تصدیق کے ساتھ بتا دیا کہ جس کے گھر تو پل رہا ہے تیرے ماں باپ نہیں ہے, تیرے ماں باپ تو فلاں ہیں, ان کا نام یہ, فلاں جگہ پر رہتے ہیں, ان کا نمبر یہ, ان کا گھر یہ. تو ایک دم اس کے دل کے اندر جو اب تک پدری اور ماں باپ کا جذبہ ان لوگوں کے ساتھ تھا وہ بالکل مخالف ہو جائے گا, اور وہ لوگ جن کو وہ جانتا بھی نہیں ہے, لیکن تصدیق اس کی پتا چل گئی کہ جناب تو بچپن میں بچھڑ گیا تھا اور تجھے ان لوگوں نے پالا ہے, تو فوراً ان کی محبت دل کے اندر اتر جائے گی. بس اس کو اس مثال سمجھیے, اس کو طبی محبت کہتے ہیں, دل جب کسی چیز کو قبول کرتا ہے. تو ایک مومن کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں کہ وہ ایسی عملی ایکسرسائز, ایسی عملی صورت اور ایسی عملی کیفیت کو پیدا کرے کہ وہ طبیعتاً اس مزے اور لذت کو حاصل کرے جو ایمان کے ساتھ ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, یہ تین عادتیں جس کے اندر آ جائیں گی وہ ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا. صحابہ نے عرض کی کہ حضور وہ کیا ہے؟ یعنی مرنے سے پہلے بندے کو پتا چل جائے اس سے بڑی سعادت کیا ہے, اگر کہیں گڑبڑ ہے تو پھر وہ اس کو درست کر سکتا ہے, کہیں بیٹھ سکتا ہے, یہ اس امت کے اوپر بڑا انعام ہے. پہلے لوگوں پر یہ کیفیت نہیں تھی, یہاں پر ساری چیزیں سوال جواب سب چیزیں, یہاں تک کہ کیفیات اور طبیعتوں کو بھی لا کر گویا کہ کھول دیا گیا ہے کہ تین چیزیں. اور میں یہاں پر اس تین چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جو عملی طور پر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم احادیث کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب اللہ محفوظ فرمائے جو نزا کا وقت ہے, جس کو وقت غرغرہ کہا جاتا ہے, جب سانس تیزی سے اکھڑتی ہے, اللہ عافیت فرمائے, تو وقت غرغرہ یعنی جب خراٹہ نما آواز اس کے حلق کے ساتھ نکلتی ہے, اور اللہ عافیت فرمائے اور خاتمہ بالخیر ہم تمام کو عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, تو اس وقت کلمہ شریف پڑھنا معتبر ہے. زندگی بھر کلمہ شریف پڑھتا رہا اور اس وقت اگر وہ کلمہ شریف نہ پڑھ سکا تو یقیناً یہ اس کے لیے امتحان ہے. اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے, اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور پتا ہو کہ جناب اپنے تجربے سے کہ یہ اب نزا کی کیفیت ہے, تو اسے کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے. اس لیے کہ جسم پر سختی اتنی ہوتی ہے اور دماغی کھچاؤ اور دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ غصے میں کہہ دے جی میں نہیں پڑھتا, جاؤ یہاں سے, دور ہو جاؤ, تو یہ ہم نے زبردستی اس بیچارے کو مصیبت میں ڈال دیا. اس لیے کہا گیا کہ قریب میں کھڑے ہو کر دھیمے انداز میں اور ایسی کراہی ہوئی آواز میں نہیں کہ جس طرح کسی کو ڈرانا ہو, یہ بھی ایک بالکل احمقانہ انداز ہے, بلکہ محبت کے ساتھ دھیمے دھیمے انداز سے کلمہ شریف پڑھا جائے کہ جس کو سن کر کان کے اندر جس طرح کہا جائے کہ کان اس کو اچھا محسوس کرے, تو وہ چیز اس کے لیے رغبت کی. اور لقنو موتاکم, جو حضور نے فرمایا لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا اپنے مردوں کو, یعنی جو اس کیفیت میں پہنچ گئے وہ یا جو قبر میں اتر گئے وہ, دونوں کی کیفیت بیان فرمائی کہ لقنو موتاکم, کہ اپنے مردوں کو اور اس کیفیت والے کو جو نزا کے اندر ہیں ان کو تلقین کرو تم, ان کو کلمہ شریف کی تلقین کو. اس لیے کہا کہ قریب میں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے, اور سر پر سوار نہیں ہونا ہے کہ بس ابھی اس نے اسی وقت اس کو کلمہ پڑھا کے جنت میں پہنچانا ہے, یہ جہالت کا طریقہ ہے, یہ طریقے نہیں ہونے چاہیے, بلکہ دور بیٹھ کر دھیمی آواز سے کہ کان تک ان کی آواز تک پہنچے, اور جو ان کی طبیعت پر کیفیت اور جو سختی اور یوں سمجھ لیجیے کہ جو بیماری اور نکاہت اور کمزوری ہے اس میں ان کو راحت پہنچے اور وہ کلمات آہستہ آہستہ ان تک پہنچے, تو توجہ فرمائیے ذرا اس پر. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ وقت غرغرہ وقت نزا جو ہے وہ تلقین کرنے کا حکم ہے, لیکن یہاں پر اگر عملی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو بات یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ زبانیں نزا کے وقت اس وقت کلمہ پڑھیں گی کہ جب وہ کلمہ طبیعت بن چکا ہو, رٹا نہ ہو. یہ آپ دیکھ لیجیے ذرا ایک عملی صورت میں, میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور آپ میرے عزیز ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں, مرشد ہیں, استاد ہیں, عالم ہیں, جو بھی ہے میرا آپ سے کوئی بھی رشتہ ہے, اور رشتہ اگر میرا آپ سے وہ قلبی ہے, دلی طور پر میرا آپ سے وہ رشتہ ہے, تو اس وقت مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا میرا مزاج اور اندر کی کیفیت اور ہوگی, اور ایسی کہ چلیے ذرا راستہ کراس کرتے ہیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, ٹائم پاس کے لیے بات کرنا جو ہوتا ہے وقتی طور پر, تو وہ مزاج اور اندر کی کیفیت, الفاظ وہی ہوں گے, پہرایا وہی ہوگا, انداز وہی ہوگا, جملے اور ہوں گے, لیکن اس کے پیچھے تحریک جو جذبے کی ہے وہ مختلف ہوگی, جو اس کلمات ادا کر رہی ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور آپ نیک شخص ہیں, میرے دل میں آپ کی کوئی وقت نہیں ہے, یا میں آپ کو اپنے برابر سمجھ رہا ہوں, یا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو چلتے ہوئے میں آپ کو بڑے احترامن آپ سے بات پوچھ رہا ہوں, آپ کے بچوں کی خیریت, آپ کی طبیعت پوچھتے پوچھتے خدا نہ کرے مجھے ٹھوکر لگ جائے تو میں ساری بات بھول جاؤں گا, یعنی چلتے ہوئے راستے میں ٹھوکر لگ گئی مجھے, میں ساری بات بھول جاؤں گا کہ آپ میرے ساتھ تھے اور آپ کیا تھے, چنی تھی, چرا تھے, کوئی بھی تھے آپ, ہائے 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 کر کے مجھ پر کیفیت طاری ہو جائے گی. اس لیے کہ مجھے میرا اپنا سکون اتنا عزیز ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف پہنچنے میں میں آپ کا احترام بھول گیا, اس لیے کہ وہ سارے رسمی تقاضے تھے, لیکن میرا آپ سے قلبی لگاؤ ہوتا تو ٹھوکر مجھے لگ بھی جاتی اور مجھ سے آپ کہتے کہ آپ کو ٹھوکر لگی, میں کہتا نہیں نہیں بس آپ گفتگو فرمائیے. تو جب مزاج طبیعت تک اتر جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی بے سکونی کو نہیں دیکھتا, بلکہ اس ذکر کا, اس شخصیت کا ادب اور لحاظ جو ہے وہ خود سکون بن جاتا ہے. تو جب کلمہ سکون بن جائے اور نبی پاک کی محبت طبیعت بن جائے تو پھر ایسے ہی لوگ مرتے وقت کلمہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں, کیونکہ تھوڑی سی ٹھوکر میں بندہ اپنے دوست کو بھول جاتا ہے, تو نزاق کے حوالے سے تو کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جناب جسم کی کیفیت یوں ہوتی ہے جیسے
ریشمی رومال کو اگر کسی خاردار وادی پر ڈال دیا جائے، اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتی ہے، تو مجھے بتائیے کہ ہلکی سی چوٹ سے یا ہلکی سی سورج کی تمازج اور سختی سے اور اس کی چمک سے ہم اپنا سکون دے کر اگلے کو بھول جاتے ہیں اور اگلے کو گرمی میں چھوڑ کر خود سایہ پکڑ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے جسم کو دیکھ کر راحت پانے کے لیے جملے ہائے ہائے کے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو 100 گنا زیادہ سختی جو ہے وہ وقت نزا کی ہے۔ تو اس وقت کلمہ شریف کیسے پڑھا جائے گا؟ اس وقت کلمہ شریف جب پڑھا جائے گا جب کلمہ ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہمارا شوق بن جائے، اور وہ جب بنے گا کہ جب ہم اس کے لیے کوئی ایک نفسیاتی طور پر جو انسان کی ضرورت و تقاضے ہوتے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو جو اس کے کمالات ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہوں، اس کے بینیفٹ، اس کے کمالات، اس کے منافع، وہ ہمارے سامنے واضح ہو، ایک تو سب سے بڑی چیز یہ، اور پھر دوسرا یہ کہ ایسی گیدرنگ، ایسی کمپنی، ایسے لوگ اور ایسے سنگی ہمارے ہوں کہ جہاں پر بیٹھنے سے سب کا ذوق صرف ایک ہی موضوع کی طرف ہو، ادھر ادھر نہ ہو، تو ایسے ماحول میں بیٹھ کر اگر ہماری طبیعت ایسی نہ بھی ہو لیکن ایسے ماحول میں بیٹھے کہ سب اپنے آپ کو بھول کر صرف اس بات کی طرف اور اس ذکر کی طرف لگے ہوئے ہوں، تو ایسی کیفیتیں بندے کے مزاج کو تبدیل کرتی ہیں۔ تو میرے دوستو، جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے تو میں اس کے حوالے سے صرف یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، آگے چل کے انشاءاللہ جمعے میں ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے، اور چند بڑے خوبصورت واقعات، اس دوران میں سفر میں تھا، میں مطالعہ کرتا رہا کچھ کتابیں، اس نے امام احمد کو تفصیل سے میرا دیکھنے کا مجھے اللہ نے سعادت عطا فرمائی، اور پھر میں کچھ احادیث کی مزید کتابیں دیکھتا رہا، تو چند بڑے مسلم واقعات آئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور کو پہچانا کیسے تھا، تو وہ نئی باتیں کچھ میرے مطالعے میں آئی، تو میں نے کہا کہ خاص طور پر جمعے کے خطبے کے اندر میں اس کو ڈسکس کروں، آپ کے سامنے ذکر کروں، تو اس کے لیے یہ میں بنیاد تیار کر رہا تھا، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے ظاہر سی بات، اور وہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ اس کو میں ڈائریکٹ پڑھنا شروع کروں جب تک کہ طبیعت تیاری نہ ہو، مزاج اس کی اہمیت کو سمجھے نہیں۔ تو یہ مزاج بنانے کے لیے، بلکہ بنانے کے لیے نہیں، یہ سب کا مزاج ہے ایک دوسرے کو بیدار کرنے کی، بیدار کر کے پھر اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، خیر آگے چلیں گے، تمید کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یوں تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک نہیں درجنوں جگہوں پر میرے اور آپ کے آقا جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کلام پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے، لیکن میں نے جو سورۃ الاعراف کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ اپنی جگہ پر اس قدر بنیادی گویا کہ آیت ہے، سورت نہیں، پوری سورت کی صرف ایک آیت ہے، اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور اس کے اندر کیونکہ جب ایمان دل میں سرائیت کر جاتا ہے، جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تو کیفیت یہ بن جاتی ہے، مزاج یہ بن جاتا ہے کہ اس کا سینہ اپنے نبی کی محبت کے لیے کشادہ، دل نرم، زبان تر، چہرہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ یہ جب باڈی لینگویج ہو جاتی ہے، یہ جب جسم کا مزاج ہو جاتا ہے اور باطنی ظاہری مزاج ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کو میں مکمل کر کے اس طرف آ رہا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد اہلہ و تلیمہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے اندر اس کو پالے، اور خاموشی سے بیٹھ کر، مجمع کے اندر تو سیکھا جاتا ہے، اس طرح گیدرنگ کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو مسائل کو سیکھتے ہیں، لیکن کتنا سیکھا اس کا انداز ہم تنہائی میں لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، فرض نمازیں پڑھنا لازم ہے، تہجد کا یہ رتبہ نہیں ہے ان نمازوں کے مقابلے میں، نوافل کا یہ رتبہ نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ جو رتبہ ان پانچ فرض نمازوں کا ہے، فرض نمازوں کے مقابلے میں نوافل کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی فرض نمازیں پڑھ رہا ہے اور نوافل بھی ساتھ میں پڑھ رہا ہے، اور کل قیامت کے اگر اٹھایا جائے فرض نمازیں کم ہو، تو اللہ نے صرف اس امت پر جو حضور کا کلمہ پڑھتی ہے اس پر اللہ نے یہ سعادت رکھی ہے کہ اس کے نوافل کو اللہ فرض بنا کر پورے حصے کو پورا فرمائے گا۔ لیکن میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ وقت جو ہم مسجد کے اندر آ کر اجتماعی صورت میں نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ صرف ایک عمل ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے یہ مسجد میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا بینیفٹ جب لے سکتے ہیں کہ جب رات کے وقت ہمارے بچے سو رہے ہوں اور سارا سناٹا طاری ہو، اور اس وقت دو رکعت نفل ہم اگر گھر میں ادا کریں رات کے اندھیرے کے اندر، اور اس وقت ہم نے دیکھیں کہ جو ہم نے کھیر تیار کی تھی اس کی مٹھاس اندھیرے میں آ رہی ہے، اور اگر اس کی مٹھاس اندھیرے میں آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ پانچ نمازیں بالکل ٹھکانے پر لگی ہیں، اور اگر اس کی مٹھاس نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ نماز کا وہ اثر جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جو محبت اللہ کے ساتھ ہے، اور جو احسان کا جذبہ ہے وہ ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس لیے یہ تین عادتیں میں ذکر کر کے صرف گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. سرکار نے شاہ فرمایا علیہ السلام کہ سلاس من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا. فرما پہلی چیز کیا ہے؟ فرما وہ دنیا میں ہر شے سے زیادہ عزیز اللہ اس کے رسول کو رکھے گا. اب یہ ملائیت کا رنگ نہیں ہے, یہ کوئی ممبروں کی خاص بات, یہ قرآن و سنت کی بات ہے. اور ممبروں کی بات ہے تو ممبروں کی بات ہے, لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو جذباتی جملے, میں نے کہا جذباتی جملہ نہیں ہے, قرآن و سنت کے احکام ہیں. داڑھی والا بھی اس کا پابند ہے, بغیر داڑھی والا بھی اس کا پابند ہے, ممبر والا بھی اس کا پابند ہے, صف والا بھی اس کا پابند ہے. جو کلمہ شریف پڑھتا ہے وہ اس کا پابند ہے, وہ اس کے اندر اپنی کیفیت کو پیدا کرے گا. وہ مولوی ہے یا غیر مولوی, اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہے, اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے, مرنے پر ایمان رکھتا ہے, اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے, رب اپنا فضل فرما کر جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ, اس پر ایمان رکھتا ہے, تو یہ مزاج اس کا ہونا چاہیے. نہیں ہے تو پھر ایسی صحبت اختیار کریں, اس میں محنت کریں. کس طرح ہوگا اس عملی ایکسرسائز کو ہم آگے چل کر ذکر کریں گے. پہلے ہم صرف اس کا ایک گویا کہ اسکیڈول آپ کے سامنے رکھ دیں, ایک نصاب آپ کے سامنے رکھ دیں. تو فرمایا آقا نے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ تین عادتیں اس کی طبیعت بنتی ہے تو وہ ایمان کا ذائقہ سمجھتا ہے, اور کانٹوں پر بھی اسے بستری کی گداز کی طرح اسے مزہ آتا ہے. فرمایا پہلی چیز کیا ہے کہ وہ دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ قلبی شوق اللہ اس کے رسول سے ملاقات کو رکھتا ہے, اور ہر چیز کو پرکھنے سے پہلے وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کو آگے رکھتا ہے. فرمایا یہ پہلا چراغ جب روشن ہوتا ہے تو یہ یوں سمجھیے کہ چراغ روشن ہو گیا, اب اس کو مزید شعلہ زن کرنا ہے, اس کو مزید جوان کرنا ہے, اس کو مزید فروزہ کرنا ہے, اس کو ایندھن مہیا کرنا ہے. اور ایندھن مہیا یہ کہ جب وہ کسی کو چھوڑے گا تو اللہ کے لیے چھوڑے گا, اور کسی سے جوڑے گا تو اللہ کے لیے جڑے گا. اور تیسری علامت اس کے اندر یہ پیدا ہوگی کہ وہ کفر کو دیکھ کر اتنی کراہیت کھائے گا, وہ رب کی نافرمانی اور بالخصوص اسلام سے دوری کی باتوں پر کہ الیعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے, خدا نہ کرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی بات اختیار کی جائے کہ اسلام ہم سے نکل جائے الیعوذ باللہ, اور کفر کو وہ اختیار کرے. تو فرما ان خیالات سے باتیں ارتکاب, اس کو عملی جامہ پہنانا تو دور کی بات ہے, ایسا خیال بھی اگر اس کے دل کے اندر آ جائے تو وہ ایسی کراہیت کا اظہار کرے گا جس طرح کے گرم آگ کے شعلے کو اپنے ہتھیلی پر لینا. فرمایا یہ تین عادتیں جس کے اندر جمع ہو جائیں گی تو وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا. آخری بات اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر ہم موضوع کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں تاکہ بات پھر آئندہ جمعے چلے, میں نے سورۃ الاعراف کی ایک ہی آیت پڑھی ہے, اور سورۃ الاعراف مکی سورت ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے وہاں پر کچھ اس کی تشریح کی ہے, لیکن مزید اس سے آگے کی باتیں یہاں پر درس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک سورت ہے سورۃ الاعراف مکی ہے, اور مکی سورتوں کا مزاج کیا ہوتا ہے, مکی سورت کا مزاج یہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن کا مزاج یہ ہے اور قرآن کا اسلوب یہ ہے, طرز تخاطب یہ ہے کہ جیسی سامنے طبیعتیں جیسا تقاضا ہو ویسی گفتگو کی جائے. تو مکہ کے اندر تقاضا نظریات اور اعتقاد کا تھا, وہ لوگ خدا کے یا تو منکر تھے یا ربوبیت کے اندر شرک قائل تھے, یا تو سرے سے خدا کو مانتے نہیں تھے, یا ان کی اکثریت خدا کے وجود کو مانتی تو تھی لیکن کارخانہ قدرت کو چلانے میں سمجھتی تھی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے زمین آسمان بنا کر فارغ ہو گیا, تھک گیا ہے, معطل ہو گیا الیعوذ باللہ, اور اس نے اپنی خدائی ہمارے بتوں کو دے دی ہے, تو وہ ربوبیت اور صفات کے اندر وہ شرک کرتے تھے, یہ ان کے اندر عادت تھی. اور وہ قیامت کے دن اٹھنے کو ایک عجیب سی بات سمجھتے, ایک قبر سے 70 کیسے اٹھیں گے, جو مر گیا وہ کیسے اٹھے گا, جو ختم ہو گیا وہ کیسے اٹھے گا, جو سورہ یاسین میں آپ پڑھتے رہتے ہیں تو وہ کیسے اٹھے گا. تو قرآن کی آیات جو سورتیں جو مکی ہے اس کے اندر انہی باتوں کو خاص طور پر ڈسکس کیا گیا کہ اللہ رب العالمین ذات میں بھی یکتا ہے, اپنی صفات میں بھی یکتا ہے, اس کائنات بنانے میں بھی یکتا ہے, اس کو چلانے میں بھی یکتا ہے. ساری آیتیں اس سے متعلق, مرنے سے متعلق اور اس کے بعد اٹھنے سے متعلق, اس قدرت کی شاہکاری کہ جس طرح اس کے لیے پہلے بنانا مشکل نہیں تو دوبارہ زندہ کرنا بھی مشکل نہیں, یہ سارے مضامین آپ کو ملتے ہیں. رسالت کا ذکر ہوتا ہے لیکن بہت مختصر ہوتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات ہوتی ہے لیکن مختصر, یعنی توحید کو سمجھاتے ہوئے قیامت تک پہنچانے کے ضمناً درمیان کے اندر یا تو اشارہ آ جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب اور شان کا کہ کن کے ساتھ تم جڑے ہو, یا پھر واضح طور پر ایک دو صفتیں بیان کر کے قرآن آگے نکلتا ہے, اور پھر صرف قصص موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, قوم ثمود کا واقعہ, آگ کا واقعہ, تاکہ توحید کے جذبے واضح ہو جائے. لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ جب میں نے پڑھی سورت سورہ مکی ہی, یعنی سورت الاعراف مکی ہے, لیکن اس میں ایک آیت میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ جس کا مزاج رسالت کے وصف کو تفصیل سے بیان کرنا نہیں ہے سورت کا، لیکن میں حیران ہو گیا کہ سورت الاعراف کی ایک آیت کے اندر حضور کے 9 صفات بیان کیے گئے۔ اس آیت کو پڑھنے کا، یعنی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الی آخره، جو آگے ہم چلیں گے، یہاں پر میرے اپنے آپ نے مجھے روک دیا کہ یہ تو مزاج نہیں ہے، یہ تو مکی سورت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ایک آیت، سورت کی بات نہیں کر رہا، ایک سورت میں کئی آیتیں ہوتی ہیں، ایک آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 صفات ذکر کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر مجھے طبیعت نے لائبریری کی طرف، اور میں نے چند تفاسیر کو دیکھا، بالخصوص حضرت امام راضی رحمہ اللہ اور دیگر تفاسیر کو دیکھ کر ہمیں پتا چلا کہ سورت ہے تو مکی، اور ایک آیت میں حضور کے 9 صفات، بولیے سبحان اللہ، یہ مزاج کسی صورت کا نہیں، آخر ایسا ہوا کیوں ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ جناب آیت کے ترجمے کے ساتھ، اور اس میں یعنی اس میں موصول کی تمام ترکیب کے ساتھ یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ تو بات دراصل یہ تھی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر حضور کے پیچھے جا رہے تھے، حضرت عمر اپنی تمام منصبوں کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے جا رہے تھے، عثمان غنی اپنے عالی خاندان بنو ہاشم کی حشمت اور اپنے مال کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے جا رہے تھے، تو کافر بڑے حیران ہوئے، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ لوگ تو کسی کے پیچھے جاتے ہیں پیسے کے لیے، کسی کے پیچھے جاتے ہیں منصب کے لیے، یہ نبی محترم جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ تو بظاہر خالی نظر آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہاتھوں کے اندر، لیکن ان کو خالی نظر آ رہے تھے، وہ خزانے تو ابو ہریرہ دیکھ سکتے تھے نا۔ وہ جالندری صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی نا کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، یعنی فقر اختیاری، کہ بظاہر ہاتھ خالی نظر آ رہے ہیں لیکن ہاتھ کے اندر خزانے ان کو نظر آ رہے ہیں جن کے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہے۔ تو کافر اس پر بڑے حیران تھے کہ ابوبکر صدیق جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کاروبار چھوڑ دیا، ہر شے چھوڑ دی اور نبی پاک کے پیچھے چل پڑے ہیں، کہ ہمارے پاس تو پیسہ بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، لوگ بھی ہے، لوگ ہمارے پیچھے کیوں نہیں آتے، ان کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ تو مزاج علماء نے ذکر کیا کہ رب نے یہ، رب کی قدرت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مکہ یا مدینہ ہے، رب سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کے خلاف اگر کسی نے بات کی ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پھر دفاع کروں گا، اس سے پہلے سوال کبھی اٹھا نہیں تھا تو صرف توحید پر بات ہوتی تھی، لیکن آج سورہ اعراف کے نزول کے وقت یہ سوال پیدا ہو گیا تھا، تو پھر سارے قصے سارے عقیدے کی بات کو ایک طرف رکھ دیا گیا، اب صرف شان شان مصطفیٰ بیان کیا، اور فرمایا سن لو یہ بات کو کہ ابو بکر جس کے پیچھے چلا ہے نا، یہ عمر جس کے پیچھے چلا ہے، یہ عثمان و علی جس کے پیچھے چلے ہیں، اور یہ اپنے وقت کے اعلیٰ لوگ، ہر چیز کو دنیاوی مناسب کو ٹھوکر مار کر جس نبی پاک کے پیچھے چلے ہیں، بظاہر ان کے ہاتھ تمہیں خالی نظر آ رہے ہیں لیکن ان کا مرتبہ کیا ہے؟ فرما الذین، وہ سب صحابہ، یتبعون، وہ سب صحابہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں، الرسول، وہ ہمارا محبوب اعظم ہے، وہ ہمارا رسول اعظم ہے، النبی، اس کو ہم نے تعلیم وحی کے ذریعے بھی دی ہے، عقل کامل کے ذریعے بھی دی ہے، وہ نبی کامل بھی، اس طرح 9 صفات ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اس انشاءاللہ آگے چل کر ہم ایک ایک طبیعتوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے، اور یہ وہ مزاج ہے جو قرآن نے ذکر کیا صحابہ کرام کو، الذین کہہ کر، یتبعون کہہ کر ان کی طرف جو اشارہ کیا ہے، تو یہ مزاج قرآن یہ چاہتا ہے کہ مومنین چلے رسول اللہ کی طرف، مال کو دیکھ کر نہیں، اسٹیٹس اور دنیاوی منصب کو دیکھ کر نہیں، اصل میں جو ان کا رتبہ اور مقام ہے اس سے مرعوب اور متاثر ہو کر ان کے ساتھ چلے، دنیا تو مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی، لیکن نبی سے رشتہ سب سے پہلے جو جوڑو وہ اللہ کے لیے جوڑو، اور ان کی بزرگی کا اعتراف کر کے جوڑو۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں قانون اور اسلوب قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری بقیہ زندگی ہے اس میں اپنے نظریات کی درستگی کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی گھبراہٹ اور اللہ رب العالمین کوفت اور ناگہانی مصیبتوں سے اللہ رب العالمین میرا، آپ کا، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب کا، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا محافظ ہو، اور اللہ رب العالمین خیر میں ہمارا ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔